الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة العلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا انك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ نے ہمیں موقع دیا، جمعہ کا دن، مبارک دن عطا فرمایا، اور اس مبارک دن میں اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ہفتے کے جو دن ہیں ان میں سب سے بڑا دن جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن خاص طور پر مسلمانوں کا یہ اجتماع جمعہ کی نماز کے لیے بہت ہی بابرکت ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت یہ بیان ہوتی ہے کہ جب مسلمان جمعہ کے دن غسل کر کے اول وقت میں مسجد میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے جو بھی طریقہ ہے، تو جب وہ مسجد سے واپس جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی بخشش فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو بے شمار گناہ جو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک ہم سے ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ، وہ اس اجتماع کی وجہ سے، مسلمانوں کے اس گیدرنگ کی وجہ سے، نماز کی برکت کی وجہ سے الحمدللہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے، خوشبو کا اہتمام ہو، مسواک کی جائے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، اگر وہ سفید رنگ کے ہوں تو بہت ہی اچھا ہے، پاکیزہ لباس پہن کے اول وقت میں مسجد میں آئے۔ یہ ان اعمال میں سے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ ایک بہت نمایاں ترین اعمال ہیں، جمعے کا یہ اجتماع خاص طور پر۔ بہرحال دعا کیجئے کہ جمعے کا جو اجتماع ہے اس کے اصل مقاصد بھی اللہ پاک ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعے کا یہ اجتماع بنیادی طور پر اس کا مقصد تذکیر، یاد دہانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن حکیم میں حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو یاد دہانی کروائیے، سورۃ العلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الزاریات، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکیر و یاد دہانی کا حکم دیا ہے، فذکر فذکر، آپ یاد دہانی کروائیے۔ تو الحمدللہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اسی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے، آج جو موضوع انشاءاللہ ہمارے زیر مطالعہ رہے گا وہ ہے سفر آخرت کے مراحل۔ الحمدللہ دو جمعوں سے جو موضوع ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ موت کا تذکرہ ہے، تذکرۃ الموت۔ وجہ بالکل واضح ہے کہ جتنا زیادہ آخرت پر یقین ہو، کنوکشن، موت کا تذکرہ، موت کا یقین، موت کے بعد آنے والی زندگی کا یقین، موت کے بعد آنے والے جو مراحل ہیں ان کا کانشس لیول پر سمجھداری کے ساتھ سمجھنا، اور ہر عمل جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، کوئی اچھا عمل ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کوئی برا عمل ہم سے ہو رہا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کی یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ سفر آخرت کے مراحل اس کا تذکرہ ہم کریں گے، ہو سکتا ہے دو یا تین جمعوں میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں. فکر آخرت کے اعتبار سے اس کی اہمیت کیا ہے، بار بار جمعے کی نماز میں یا جمعے کے دن اس کا تذکرہ کرنا کیوں ضروری ہے. رب کائنات فرماتا ہے سورۃ العلق میں، سورۃ العلق یہ بالکل ابتدائی وحیوں میں سے ایک ہے، اس کی پانچ آیات شروع کی خاص طور پر، وہ سب سے پہلی وحی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس کے بعد یہ آیات نازل ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ آیات ہیں آیت نمبر 6 تا 8 جو آج ہماری گفتگو کا آغاز بنی الحمدللہ. اس میں رب کائنات فرماتا ہے کلا ان الانسان لیطغى، ہرگز نہیں یہ جو انسان ہے یہ سرکشی کری بیٹھتا ہے، سرکشی کرتا ہے. ارآہ استغنا، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا. ان الى ربک رجعا، حالانکہ پلٹنا یقیناً تمہارے رب ہی کی طرف ہے. ان تین آیات پر ذرا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت اکثر و بیشتر ہمارا جو رویہ ہے اس دنیا سے متعلق، دنیا کی زندگی سے متعلق، وہ حقیقت ہے جو رب کائنات بیان فرماتا. کلا ان الانسان، الانسان کا تذکرہ ہو رہا ہے، لا یطغى، ہرگز نہیں انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا، نافرمانی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. اس کے مختلف ایلیمنٹس ہیں، وجوہات ہیں، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف حکم دینے والا، نفس کے جو خواہشات ہیں، بیجا خواہشات، وہ تو بہرحال ہے ہی اسی لیے کہ وہ نافرمانی کی طرف راغب کرتا ہے. پھر شیطان، اس کے ایجنٹ، اس کے چیلے چپاٹے، وہ پوری طاقت کے ساتھ انسان کو برائی کی طرف راغب کر رہے ہیں. پھر ایسا معاشرہ کہ جو اللہ کے دین پر مبنی نہ ہو، ایسا معاشرہ جو برائی کی طرف راغب کر رہا ہو، سب کے سب نافرمانی کی طرف راغب کر رہے ہوں، تو بہرحال ایک بہت مشکل کام ہے کہ انسان صحیح عقیدے اور صحیح عمل کے ساتھ سروائیو کر سکے. کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کوئی نہ کوئی موقع آتا ہے کہ انسان نافرمانی کری بیٹھتا. دوسری وجہ اس کی بڑی اہم بیان ہوئی، ارآہ استغنا، نافرمانی کا کام وہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے. بعض اوقات اگر اسلامی نظام نافذ نہ ہو تو بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پکڑا بھی نہیں جاتا، سزا بھی نہیں ہوتی، اور زیادہ وہ جری ہو جاتے ہیں. ہمارا معاشرہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے، کرپشن کے عالمی ریکارڈ قائم کرنے والے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، چاہے وہ سیاست، سیاسی لوگ ہوں، مذہبی لوگ ہوں، عام انسان ہوں، نافرمانی ہم کرتے ہیں، بد دیانتی ہم کرتے ہیں، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں. اب یہاں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ انسان کو موقع نہیں ملتا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری میجورٹی اکثر و بیشتر نافرمانی کرے گی. اگر نظام زندگی، اللہ کا دین پوری طرح غالب نہ ہو تو انسان نافرمانی کا کام کرتا ہے، کیونکہ پکڑ کوئی نہیں رہا. ہمارے ملک میں کچھ ادارے بنائے گئے ہیں نافرمانی یا غلط کام یا کرپشن کرنے کے حوالے سے، ان کو مانیٹر کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے. ان اداروں کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. زبان پر چھالا تک نہیں ہوتا جب انسان جھوٹ بولتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، کچھ امپیکٹ تو نہیں پڑ رہا آپ کے جسم پر. ہاں، روحانی اعتبار سے نافرمانی کے اثرات اگر انسان دیکھ لے کہ جب وہ جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کتنی شدید بدبو ہے جو اس کی زبان سے آتی ہے، اس کے منہ سے آتی ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان قریب آ جاتا ہے، تو انسان ان گناہوں کو چھوڑ دیں. لیکن دنیاوی اعتبار سے ہم محسوس کرتے ہیں چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، پکڑ نہیں آتی فوری طور پر. اس وجہ سے ارآہ استغنا، وہ اپنے آپ کو مستغنی پاتا. اس کا جواب رب کائنات نے دیا، ان الى ربک رجعا، جو چیز اس کو برائی سے روکے گی، نافرمانی سے روکے گی، کرپشن سے روکے گی، لوگوں کا مال کھانے سے روکے گی، وہ کیا ہے؟ ان الى ربک رجعا، تمہیں تمہارے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اس کو کہتے ہیں دا کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی، تصور آخرت میں پکڑے جانے کا، حساب کتاب کا، جواب دہی کا، یہ تصور انسان کو درست کرتا. لہذا انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مرحلے میں، سفر میں، جو جو مرحلے قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں اس کا ہم تذکرہ کر لیں. ایک طویل سفر ہے، ہم عام طور پر زندگی 50-60 سال ہی کی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اسی کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، انتقال، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہماری آبزرویشن بس اتنی ہی ہے بس کہ بچپن سے لے کر انتقال تک 60-70 سال کا اسی کو ہم اصل زندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم نے یہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ اصل زندگی یہ ہے ہی نہیں. موت زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. چند جملے ہیں، چند الفاظ ہیں، لیکن کتنا خوبصورتی کے ساتھ اس نے یہ بات کی. موت زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. گویا موت تو دی اینڈ نہیں ہے، موت اختتام نہیں ہے، یہ اصل زندگی کا آغاز ہے. لہذا اس اعتبار سے پہلی چیز جو ہم سب کو نوٹ کر لینی چاہیے، دنیاوی زندگی سے آخرت تک کے مراحل کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ موت ہے. اب اس کو قرآن نے کئی مرتبہ مختلف اسلوب میں بیان کیا ہے، اور خاص طور پر مکی صورتوں میں تو یہ بہت زیادہ بیان ہوا. اس پر الحمدللہ ہماری گفتگو 2 ہفتوں سے ہو رہی ہے، تذکرہ کر لیتے ہیں. رب کائنات فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے، موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. کوئی دنیاوی اعتبار سے جو اس دنیا میں آیا اس کو موت آئے گی. ہم نے اس پر کافی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو موت سے بچا سکے. مائیکل جیکسن کی مثال دی تھی، مرنا نہیں چاہتا تھا، مر گیا. فیرون کی مثال دی تھی، 80 سال تک حکومت کرنے کے بعد بہرحال موت آئی. نیک آدمی نیکی میں کمال حاصل کر لے، انتہائی درجے کو پہنچ جائے، موت تو آئے گی. برا آدمی برائی میں انتہائی درجے کو پہنچ جائے تب بھی موت آئے گی. تو اس حقیقت کو سب سے پہلے ڈیسک ٹاپ پر، ہمارے جو کمپیوٹر ہوتے ہیں، جو موبائل فون ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلی جو اپلیکیشن آتی ہے جو آن کرتے ہیں تو بہرحال بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ایک ڈیپ میموری ہوتی ہے، ایک فرنٹ میموری ہوتی ہے. تو جو صبح اٹھ کر سب سے پہلی چیز ریکال کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ صبح اٹھ کر دعا پڑھتے ہیں. ہم میں سے بہت سے پڑھتے ہیں لیکن غیر شعوری طور پر. رات کو سونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، اگر شعوری طور پر پڑھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. رات کو سونے سے پہلے دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں. گویا نیند نہیں موت ہے، نیند اور موت دونوں بہنیں قرار دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. اور صبح بیدار ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے بھی ہیں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ جو پڑھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. آپ صرف دعا کے الفاظ پر غور کریں گے تو یہ ایمان کو تازہ کرنے کی دعا ہے. شعوری طور پر اگر پڑھ رہے ہوں، الحمدللہ زندگی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آنکھ کھلی بیدار ہوئے، نیند کے ذریعے اللہ پاک نے راحت عطا فرمائی، تو الحمدللہ الذی احیانی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندگی دی. بعدما اماتنی، اس کے بعد کہ میں مر چکا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی. وإلیہ النشور، اور بالآخر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. قیامت کے دن آئے گا، اور قیامت کے دن جب بیدار ہوں گے تو زبان پر الحمدللہ آئے گا. جیسے روزانہ صبح بیدار ہو کر الحمدللہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسے ہی قیامت کے دن بیدار ہوں گے تو زبان پر کلمہ حمد آئے گا، کیونکہ یہ روٹین ہے ایک انسان کی. تو بہرحال پہلی چیز جو میں نے تذکرہ کیا، الحمدللہ پچھلے 2 جمعوں سے اس پر بات ہو رہی ہے. اب آئیے ذرا چند آیات ہم پڑھتے ہیں جس میں کیفیت بیان ہوئی ہے. سورہ قیامہ، یہ آیات پڑھتے ہیں تو انسان لرز جائے، واقعی ہے کہ ان کو پڑھتے وقت محسوس کریں کہ یہ آپ کے پر اور مجھ پر آنے والی ہے کیفیت. موت کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، اور اس حوالے سے کہ ہر انسان پر یہ موت آئے گی. موت کے وقت تین طرح کے مراحل، یا تین کیفیات کا تذکرہ ہم نے سورہ واقعہ کے حوالے سے بھی کیا تھا. نیک لوگوں پر موت آتی ہے، اس میں سابقون الاولون بھی ہیں، اصحاب الیمین بھی ہیں، اصحاب شمال بھی ہیں، ان تینوں کا تذکرہ سورہ واقعہ میں آیا. یہاں ذرا سنیے، سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک اللہ پاک نے موت کا تذکرہ کیا کہ جب موت آتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. جب موت آتی ہے تو کیفیت یہ ہے کہ جب جان جو ہے وہ ہسلی میں پھنس جاتی ہے، یعنی جان گریجولی نکلتی ہے، پنڈلی سے نکلتی ہے یہاں تک کہ ہسلی یہ جگہ کہلاتی ہے جہاں پر انسان کی جان پھنستی ہے. نیک لوگوں کی زیادہ دیر نہیں پھنستی، آسانی سے نکل جاتی ہے، اور برے لوگوں کی جان پھنس جاتی ہے. خدا نہ خواستہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مرنا چاہتے ہیں لیکن موت نہیں آتی. تو کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں جب جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، گویا ڈاکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھا، یقین کیجئے مرتے ہوئے دیکھ لیں صرف تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیفیت ہم پر بھی آئی. میرا بھائی ایڈمٹ تھا ہاسپٹل میں اور تقریباً آخری سانسیں ہی لے رہا تھا، اس کے انتہائی قریب تھا، لیکن برابر والے بیڈ پر ایک خاتون تھی جس کا انتقال ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یقین کیجئے کیفیت پتہ چلی کہ انسان کی موت کیسے آتی ہے، اور رب کائنات نے جو فرمایا وہ 100% درست ہے. وقیل من راق، اور کہا جاتا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، لیکن جو مرنے والا ہوتا اس پر کیفیت کیا ہوتی ہے. وظن انہ الفراق، جو مرنے والا ہوتا وہ اب سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اب فراق آ چکا، جدائی کا وقت آ چکا، بس اب جانے والا وقت آ چکا. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اب یہ وہ کیفیت ہے جسے مرنے والا ہی بیان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کا. پنڈلی سے پنڈلی آپس میں مرنے والا جو ہے پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے. اب کس طرح لپٹتی ہے، کیسے لپٹتی ہے، اللہ جانتا. بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جان جب نکلتی ہے تو سب سے پہلے پیروں سے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے. وہ الى ربك يومئذ المساق، بالآخر آخری بات یہ ہے کہ اس دن تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. پہلا مرحلہ مکمل ہوا، یہ جسم اور جان کا جو تعلق ہے یہ ختم ہو گیا. گویا وہ جو ایگزامنیشن ہال میں پیپر دیا ہوا تھا وہ پیپر کا ٹائم ختم، اور فرشتے ہیں جو جان نکالنے آتے ہیں. اب ذرا حدیث سنیے گا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور کیفیت ذرا محسوس کیجئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کا منظر یا موت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے دو مثالیں دی. نیک لوگوں پر جب موت کی کیفیت آتی ہے، اللہ والوں پر، دینداروں پر، حلال اور پاکیزہ روزی کمانے والوں پر، اللہ کی فرما برداری کرنے والوں پر بھی موت تو آئے گی، لیکن کیسے آتی ہے؟ حضور نے فرمایا ایک نیک انسان کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے کہ ایک مشکیزہ ہو پانی کا، پانی سے بھرا ہوا ہو، اس کو سیل کیا ہوا ہو. اب اگر آپ اس کو طاقت لگائیں تھوڑی سی تو اس میں سے ایک قطرہ پانی ٹپک جائے، بس ایک قطرہ پانی نکلے اور وہ گر جائے، ایسے ایک نیک انسان کی موت آئے گی. گویا آسانی سے بند کھول دیا جاتا ہے. والنازعات غرقا والناشطات غرقا نشتا، نیک آدمی پر بڑے سہولت کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، آسانی کے ساتھ وہ بند کھول دیا جاتا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک موت کے وقت ہمارے لیے بھی اللہ پاک آسانی فرما دے. اس کے برعکس دوسری کیفیت جو بیان ہوئی وہ ہلا دینے والی ہے کہ جب مشرک، کافر، منافق، اللہ کے نافرمانوں پر جب موت آتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. حضور نے فرمایا جیسے ایک ململ کا کپڑا لے کوئی شخص، ململ کوئی عام سا جو کپڑا ہوتا ہے ململ کا، اس کو جھاڑیوں پہ ڈال دے، ایسی جھاڑی جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوں، اب جب آپ اس پر ڈال دیں گے وہ چپک جائے گا. اسے ایک کونا پکڑ کر اس کو کھینچنے کی کوشش کریں تو پہلی بات تو کھینچے گا ہی نہیں، چپک گیا اس کے ساتھ، اور بہت طاقت لگائیں گے تو تار تار ہو جائے گا، یا جھاڑی ٹوٹ جائے گی، یا وہ کپڑا تار تار ہو جائے گا. یہ کیفیت ہے منافق یا مشرک یا کافر کے وقت کہ جب موت کی کیفیت اس پر آتی ہے. جس کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا داری میں لگا ہوا ہے، عالی شان محل بنایا، ساری زندگی کرپشن کر کے، مال کما کر، حرام خوری کر کے ایک محل بنایا، حاصل کیا ہے ہماری زندگی کا؟ اپنا تجزیہ کر لیجئے. ہم سب دیکھ لیں 60-70 سال کی عمر میں حاصل کیا، دنیاوی حاصل کیا، کیا اچیومنٹس ہیں ہماری جو ہم کہہ سکیں کہ یہ ہم نے کمایا، بڑے فخر سے بتاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اتنا پیسہ ملا، میں نے پلاٹ خریدا، بنگلہ بنایا، بڑے عالی شان چیزیں لگائی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بنگلہ بن کے تیار ہوا، داخلے کا جب وقت آیا تو وہاں اسرائیل علیہ السلام پہلے ہی کھڑے ہوئے تھے، اور اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کا وقت ختم ہو گیا، آپ کے لیے نہیں ہے. اب کتنی حسرت ناک موت ہے کہ ساری زندگی کا حاصل ایک گھر، ایک بنگلہ، ایک بڑی عالیشان حویلی، لیکن موت آ جائے خدا نہ خواستہ. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک موت کے وقت اس حسرت ناک انجام سے ہمیں محفوظ فرما دیں. اب آئیے باسے بادل موت، باسے بادل موت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، یہاں سے اب اصل مسئلہ شروع ہو رہا ہے مرحلہ. عام طور پر یہ مراحل جو میں نے ابھی تک بیان کیے یہ ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کافر پر بھی موت آتی ہے، عالی شان قسم کے جو ہاسپٹلز بنائے ہیں، بہرحال موت آتی نہیں آتی، آغا خان میں لوگ مرتے نہیں ہیں، آغا خان ہاسپٹل ہو یا سول ہاسپٹل ہو فرق کیا، موت تو دونوں میں آتی ہے. آغا خان والے ذرا فیسلیٹیٹ کر دیتے ہیں موت کا وقت آسانی سے گزر جائے، پین مینجمنٹ کے کورسز ہوتے ہیں، بیمار تو ہے، مرنے والا ہے، مر چکا ہے، لیکن بل بڑھانا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو وینٹیلیٹر پر چلایا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے بل بنانے کے لیے، لیکن بہرحال کتنے ہی عرصے تک وینٹ پر چلائیں موت تو آئے گی. سول ہاسپٹل یا عام ہاسپٹل جو ہمارے ہیں گورنمنٹ کے، وہاں پر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سسک سسک کے مرتا ہے، اس کو فیسلٹیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اسس نہیں کرتے مرتا وہاں بھی ہے. موت ہر جگہ آتی ہے، گھر میں بھی آ سکتی ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے یہ مراحل دیکھتے ہیں پیدائش سے لے کر مرنے تک، لیکن وہ مرحلہ جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے قرآن نے بیان کیا ہے. اس میں پہلا مرحلہ سن لیجئے، باسے بادل موت کے حوالے سے روزانہ پڑھنے والی صورتوں میں اس کا تذکرہ بار بار آتا ہے، جس میں نمایاں ترین سورہ سورہ یاسین ہے. آپ صرف جائزہ لیجئے اتنے بڑے مجمع میں کتنے ایسے باسعادت لوگ ہیں کہ جو روزانہ قرآن حکیم پڑھتے ہیں، خاص طور پر سورہ یاسین قلب القرآن روزانہ کی بنیاد پر پڑھ رہے ہوں. ایک تو اس کی فضیلت ہے الحمدللہ، رزق میں برکت، بے شمار فضائل احادیث میں آئے، لیکن قرآن کیوں پڑھیں؟ قرآن پڑھنے کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ثواب بھی ملے گا، برکت بھی ہوگی، فضیلت، لیکن کچھ تذکیر و یاد دہانی بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟ سورہ یاسین پڑھتے وقت خاص طور پر ان آیات کا تذکرہ جب آتا ہے تو غور سے پڑھیں. صحابہ کرام پڑھتے تھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. ہمارا تذکرہ اکثر و بیشتر یہی ہے کہ ہم پڑھتے جاتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ہم فضیلت کے لیے، ثواب کے لیے، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، تو ثواب ملتا ہے یقیناً، یاد دہانی نہیں ہو پاتی کیونکہ اس طرح توجہ نہیں ہوتی. آئیے ذرا آیات مبارکہ پڑھتے ہیں. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 32 ہے اور یہ کئی مرتبہ سورہ یاسین میں موضوع آیا. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن كُلٌ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے. سورہ یاسین میں خاص طور پر وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب سور پھونکنے کا تذکرہ کرتا رب کائنات وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ ینسلون، جب سور پھونکا گیا تو سب سب اپنی اجزاد سے، اپنے اپنے جہاں جہاں وہ موجود تھے وہاں سے نکل کر تیزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. اب اس کیفیت کو اپنے اوپر تاریخ کیجئے، میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. مختلف کالجز میں، اسکولز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اسمبلی ہال ہوتا ہے، ایک اسمبلی ہوتی ہے، وہاں سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا، بیل بجتی ہے 7:30 7:35، سارے لوگ، اتنا بڑا کالج ہے، سب لوگ جمع ہو کر ایک ہال میں جمع ہو جاتے ہیں. اچھا بعض لوگ تو بڑی خوشی خوشی آتے ہیں، وہ خوشی خوشی آنے والے وہ ہوتے ہیں جن کی پریزنٹیشن ہوتی ہے، کوئی پرائز ڈسٹریبیوشن ہونے والی ہے، کوئی ریزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے. بعض ایسے ہیں جو اسمبلی میں آنا ہی نہیں چاہتے، وہ کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں واش روم میں، کوئی کلاس میں. تو ہمارے کالج میں پی ٹی آئیز ہوا کرتے تھے، ٹیچرز ہوتے تھے، ان کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، بعض اوقات سزا کے طور پر لاتے تھے مرغا بنا کر، لیکن حاضر ضرور ہونا ہے سب نے. ایسے ہی اس کیفیت کو تاریخ کیجئے، جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، تمام لوگ جو جہاں پر بھی ہوگا وہ سب تیزی کے ساتھ اپنے رب کی جناب میں حاضر ہوں گے. اور حدیث میں یہ بات بیان ہوتی ہے تفصیل کے ساتھ کہ وہ میدان کون سا ہوگا، جہاں تمام انسانوں کو جمع ہونا ہے، ہیوج گیدرنگ، گرینڈ اسمبلی، وہ ہیوج گیدرنگ میدان عرفات ہے، اور اس کی ریہرسل ہر سال ہوتی ہے. ہر سال عرفات کے میدان میں حجاج کرام جو جمع ہوتے ہیں، نو ذوالحجہ کو خاص طور پر، یہ وہ مقام جہاں تمام انسان جمع کیے جائیں گے. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں اٹھایا ہمارے مرقد سے. کہا جائے گا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور جتنے بھی رسول آئے ان سب نے سچ کہا تھا کہ یہ قیامت کا دن آ کے رہے گا، حساب کتاب ہو کے رہے گا. اب آپ سوچئے سورہ یاسین جو شخص روزانہ سمجھ سمجھ کر پڑھے، کیا اس کا عمل درست نہیں ہوگا؟ کیا اس کا اخلاق اور کردار درست نہیں ہوگا؟ کیا سورہ یاسین پڑھ کر تذکیر حاصل کر کر ڈنڈی مارے گا، حساب کتاب میں گڑبڑ کرے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، اپنے فرائض کی ادائی میں کوتاہی کرے گا، حقوق العباد کی ادائیگی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ صبح فجر میں اگر اس کا تذکرہ کر لیا جائے یا دہانی کے طور پر، تو سارا دن انشاءاللہ رب کائنات کے فضل و کرم سے اچھا گزرے گا، ٹھیک گزرے گا. تو بہرحال دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، باسِ بادل موت کے حوالے سے پہلا مرحلہ تمام انسانوں کو رب کائنات کے سامنے جمع ہونا ہے. جمع کیوں ہونا ہے؟ اسمبلی کیوں لگی ہے؟ نامہ اعمال تقسیم ہوں گے. اب یہ کیفیت بھی میں عرض کر چکا ہوں، ہر سال آپ اگر جاتے ہیں اپنے بچوں کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو یہ کیفیت دیکھی جا سکتی ہے. گرینڈ اسمبلی میں بچوں کا رزلٹ اس لیے بھی اناؤنس کیا جاتا ہے کہ حوصلہ افزائی ہو سب کے سامنے. نام لیا جاتا ہے باقاعدہ، فلاں بچے نے فلاں اسکول میں کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی. اس دن سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ ذرا اپنے اوپر کیفیت طاری کیجیے. بچہ تو فرسٹ آیا ہے، بچی فرسٹ آئی، لیکن سب سے زیادہ خوشی کسے ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ خوشی کا وقت اس کے ماں باپ کے لیے ہوتا ہے، با خدا. اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ماں کو جب ان کے بچوں کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، انہیں پوزیشن لی. ہمارے کالج میں باقاعدہ پیرنٹس کو بھی انعام دیا جاتا تھا، اگر اس کی اٹینڈنس 100% ہے تو وہ بچے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ پیرنٹس پیچھے شامل ہیں. اور یاد رکھیے، والدین کے حوالے سے بڑی بات ہے، ہم دنیا میں کسی بھی مرتبہ اور مقام پر پہنچ جائیں، چاہے بزنس مین بن جائیں، بہت بڑے لیڈر بن جائیں، بہت بڑے عالم بن جائیں، ہماری تمام تر اچیومنٹ کے پیچھے جو اصل ہاتھ ہے وہ ہمارے پیرنٹس کا، ان کی دعائیں، ان کی سپورٹ، فائنینشل مورل سپورٹ، حوصلہ افزائی، وہ ہیں جو کہ لے کے جاتی انسان کو اوپر کی طرف. تو بہرحال قیامت کے دن بھی یہی صورتحال ہے. اب یہ نام اعمال کی کیفیت ذرا تاریخ کیجئے گا. سورہ کہف کی آیات مبارکہ، سورہ کہف کا پڑھنی چاہیے سالانہ یا روزانہ؟ ذرا برا نہیں منائیے گا، یہ طنزیہ گفتگو لگتی ہے لیکن حقیقت حال یہی ہے. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں فائدہ، بینیفٹ، فضائل کیا ہیں، فضائل بتاؤ، فائدہ کیا ہوا. یہ بھی ایک اپروچ ہے، اچھی ہے، چلیں، لیکن یقین کیجئے کہ قرآن حکیم کو محض ثواب اور فضیلت یا فضائل کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن حکیم اللہ کا کلام، کلام اللہ، گائیڈنس، ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نازل کیا ہے. لہذا ہر جمعے کو خاص طور پر سورہ کہف کی تلاوت کرنا پسندیدہ عمل، مسنون عمل ہے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور خاص طور پر فتنہ دجال، دجالی فتنہ، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے ریکمینڈ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. لہذا سورہ کہف کی تلاوت سمجھ سمجھ کے، محض 12 رکوع میں اللہ پاک نے دنیا کی حقیقت کھول کے رکھ دی، با خدا سمجھ سمجھ کے پڑھیں تو ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے. اب آئیے ذرا آیت سن لیجئے، آیت نمبر 49، آیت نمبر 49 ہے سورہ کہف کی، جس میں باسِ مادل موت کے بعد کیفیت تاریخ کی گئی ہے. با خدا سنیے، رب کائنات فرماتا ہے نام اعمال کی ادائیگی کا وقت کیسے ہوگا؟ جب نام اعمال دیے جا رہے ہوں گے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نام اعمال حاضر کر دیا جائے گا. اب کیسے کیا جائے گا اللہ جانتا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تشریح میں سمجھانے کے لیے بات بیان کرتے تھے، जैसे कोई बहुत बड़ा सा कोई ज्वाइंट कंप्यूटर है, आज तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाती है, पूरी दुनिया के स्टूडेंट का कोई भी कहीं पर भी हो वो ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। आप यहां से पढ़ाएं पूरी दुनिया में, एमएस टीम आ गया, जूम आ गया, मीट अपनित क्या क्या, माइक्रोसॉफ्ट वालों के, गूगल वालों के, आप दुनिया में कहीं पर भी हो कनेक्टेड हैं ऑनलाइन। तो बहरहाल इंसान जब इतनी तरक्की कर सकता है तो रब्बे कायनात ने यह तसव्वुर दिया कि क़यामत के दिन सारे के सारे लोगों का अमाल नामे अमाल हाजिर कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा? जैसे एक बहुत बड़ा ज्वाइंट कंप्यूटर है जिसमें सबके नामे अमाल रिकॉर्डेड मौजूद हैं, एक बटन प्रेस करने की जरूरत होगी, सारे सामने प्रेजेंटेशन आ जाएगी। वबुदियल किताब, और अमाल यानी किताब खोल कर रख दी जाएगी। अब कैफियत सुनिए जरा, फतर अल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, तो तुम देखोगे मुजरिमों को कि वो डर रहे होंगे जो कुछ भी इसमें है, जो भी नामे अमाल है रिकॉर्डेड रब्बे कायनात सामने रख देगा। डर क्यों रहे होंगे? यहां तो कुछ मुकों का कर लिया, कुछ 5 अरब रुपए देकर इंग्लैंड चले गए या दुबई चले गए, अमेरिका चले गए, इंग्लैंड ने कहा भाई हम इस मामले में नहीं पढ़ते, ये हमारा मेहमान है यही रहेगा। एक मेहमान बहुत अरसे से वहां पर है, दूसरे भी चले गए, दुबई भी चले गए, जाते रहते हैं, कोई अमेरिका चला जाए, तो कहीं पर भी चले जाओ, बहरहाल कयामत के दिन हिसाब किताब तो देना है या नहीं? या वहां पर भी कोई पर्चियां चल जाएंगी, शोर चल जाएगी, कोई मामला सेटल हो जाएंगे? माज अल्लाह, जिसने जो जुर्म किया, किसी के साथ नाफरमानी की, कत्ल गारत किया, करप्शन की, खास तौर पर हुकूकुल इबाद में कोताही की, वो डर रहे होंगे। फतर अल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, जो कुछ उसमें है। अब जरा अल्फाज सुनिए, वयकुलूना या वैलना या वैलतना माली हादल किताब, और चीखेंगे चिल्लाएंगे ये कैसा नामा अमाल है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने हमारे अमाल में से कोई छोटे से छोटा अमल या कोई बड़े से बड़ा अमल नहीं छोड़ा, इल्ला अहसाहा, मगर यहां पर रिकॉर्ड करके रखा हुआ। अपनी जिंदगियों का जायजा लीजिए बाखुदा, बाज औकात इंसान कभी कोई छोटा गुनाह करता है तो छोटी सी बात है, कयामत के दिन पता चलेगा ये बहुत बड़ी बात थी, अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह था और हम उसको छोटा सा समझ के कर रहे थे। किसी का मजाक उड़ाना कैसा गुनाह है? रब्बे कायनात मना फरमाता है, ला यस्कर कौम मिन कौमिन, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, और हम मजाक उड़ा रहे हैं, इस्तेहज़ा कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, जबान से किए जाने वाले गुनाह सबसे ज्यादा इंसान को जहन्नम में लेके जाएंगे। पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि वो लोग जहन्नम में सबसे ज्यादा जाएंगे जो जबान की खेती की वजह से, बुरे अमाल की वजह से। और सोचिए 24 घंटे में कितने बुरे जबान से अल्फाज निकालते हैं, बाखुदा कभी तो लरसता हूं ये बात सोचते हुए, कितनी बातें हम कर रहे होते हैं, कितनी गुफ्तगू हम करते हैं कि जो क़यामत के दिन हसरतनाक हो जाएगी। अगर 24 घंटे में अपनी रिकॉर्ड की हुई गुफ्तगू सुन लेना अपनी सिर्फ, तो बाज औकात इंसान हैरान रह जाता है। आप ऑनलाइन क्लास का तजर्बा हुआ, सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, ये बात भी आपको पता होगा, बाद में जब अपनी प्रेजेंटेशन सुन रहे होते हैं तो हैरान है, यार ये भी मैंने कह दिया तो नहीं कहना चाहिए था, इस तरह की बात तो हमें नहीं करनी चाहिए, रिकॉर्ड हो रहा है। तो 24 घंटे में अपनी रिकॉर्डिंग सुनकर भी आपको एहसास हो सकता है, तो क़यामत के दिन पूरी जिंदगी की रिकॉर्डेड मूवी दी जाएगी, और वो कह रहे होंगे ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला असाहा वा वजदू मा अमिलू हाजिरा, और वहां सब कुछ पाएंगे अपने सामने। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और तुम्हारा रब उस दिन किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा। जायजा ले लीजिए अपनी जिंदगी का, 24 घंटे का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, 40, 45, 50, 60 साल की जिंदगी गुजार चुके हैं, क्या किया? मौका हम सबके पास अभी मौजूद है, जब तक जिंदगी है तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अब तौबा क्या है इस पर आइंदा भी बात करेंगे, लेकिन आज गुफ्तगू खत्म यहां कर रहे हैं। قیامت کے دن جو نامہ اعمال ملنے والا ہے وہاں پر شرمندگی سے بچنے کے لیے رب کائنات نے موقع دیا ہے کہ ابھی اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے، تو یہیں پر معاف کروائیے یا اس کا حق دے دیجئے، خدا کے واسطے بہت مہنگا پڑ جائے گا حقوق العباد. جائزہ لیجئے اپنی زندگیوں کا، اپنے معاملات کا. اسی طرح حقوق اللہ میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی رہی ہو سکتی ہے، رب سے معافی مانگیے. اور رب کائنات سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. ساری زندگی کے گناہ رب کائنات معاف کر دے گا اگر سچی توبہ کر لی جائے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک باسے بادل موت کی زندگی سے آنے سے پہلے وہاں کی شرمندگی سے بچنے کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ابھی سلسلہ کلام جاری رہے گا. امید ہے کہ دو یا تین جملوں میں ہم سفر آخرت کے مرائل مکمل کر سکیں گے. آج ہم نے الحمدللہ موت اور اس کے بعد باسے بادل موت، میدان حشر اور نامہ اعمال کی جو بھی ڈسٹریبیوشن ہے اس کا تذکرہ کیا. انشاءاللہ ابھی سلسلہ کلام جاری رہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.